بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں آپ کا اور اللہ کا نام نقش تھا، محمد رسول اللہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے. اس سے علماء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت کوئی بھی ایسی چیز ساتھ نہیں رہنی چاہیے جس میں اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کوئی متبرک کلمہ لکھا ہوا ہو، اس کو اتار دینا چاہیے. انگوٹھی میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، کچھ حروف مقطعات کی انگوٹھی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ لگاتے ہیں، تو بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھیوں کو، اس طرح کی انگوٹھیوں کو اتار دینا چاہیے. ہاں اگر وہ اس پر کور لگا ہوا ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. جیسے کہ موبائل ہے، بعض لوگ موبائل کے اسکرین پہ لفظ اللہ لکھتے ہیں یا کوئی قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے یا اذان لکھی ہوئی ہوتی ہے جو دیکھتی ہے، تو پھر اس طرح سے موبائل لے جانا بھی درست نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ہے، اسکرین پر نہیں ہے اور آدمی لے گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم موبائل میں پڑھنا کیسا ہے. موبائل میں قرآن کریم رکھ کر تلاوت کرنا درست ہے، لیکن جب اسکرین پر ہم ٹچ کر کے پڑھیں تو باوضو ہونا چاہیے، وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بلا وضو کے چھونا اس طرح سے درست نہیں ہے. ہاں اگر قرآن کریم کی تفسیر ہے اس میں اور اوپر اس میں آیت ہے، نیچے ترجمہ ہے اور تفسیر ہے، تو گنجائش ہے کہ اس کو آپ بلا وضو کے بھی آپ چھو سکتے ہیں. یا قرآن کریم ہی ہے اور اس کے ساتھ ایک کاڑی آتی ہے ورق آگے پیچھے کرنے کے لیے، تو پاک کاڑی کے ذریعے سے بھی آپ چھو سکتے ہیں، لیکن اسکرین پر قرآن ہے تو ہاتھ لگا کر اور چھو کر اس کا پڑھنا درست نہیں ہے. تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء جاتے تھے، نزع خاتمہ، تو اپنی انگوٹھی آپ اتار دیا کرتے تھے. اگلی حدیث، وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر وعمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر يريس نقشه محمد رسول الله. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان عالم بالسنہ کا لقب حاصل تھا. عالم بالسنہ کے معنی آتے ہیں حضور کی سنتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے. عبداللہ بن عمر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اور عام حالات میں وہ آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی، آپ کی انگلی میں رہتی تھی. اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ انگوٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، اور پھر وہ ان کے ہاتھ میں رہتی تھی. پھر اس کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ انگوٹھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. پھر جب آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو کان فی ید عثمان رضی اللہ عنہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آ گئی، آپ کے پاس رہا کرتی تھی. لیکن ایک حادثہ پیش آیا کہ یہ انگوٹھی ایک کنواں جس کا نام بیر اریس ہے اور یہ قبا میں ہے، وہاں پر آپ کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی گر گئی. کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی میں کوئی خاص راز تھا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی کہ جب وہ انگوٹھی چلی گئی تو آپ کی حکومت ہی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جب یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چلی گئی تو اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا، اور خوارج کا فتنہ شروع ہوا، اور یہ فتنہ اتنا بڑا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فتنے میں پھر شہید بھی ہوئے. آپ کی خلافت کے شروع کے 6 سال بہت اچھے گزرے، لیکن 6 سال کے بعد ہی یہ 6ٹے سال میں یہ حادثہ پیش آیا کہ آپ کنویں پہ بیٹھ کر آپ انگوٹھی حضرت معیقب کے ہاتھ سے غالباً لے رہے تھے، یا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال رہے تھے، اس طرح سے وہ کنویں میں گر گئی. اور آپ کو اس کا بہت زیادہ احساس بھی ہوا، آپ نے اس کو تلاش کروایا اور مسلسل 3 دن تک آپ نے اس انگوٹھی کو تلاش کروایا، کنویں کا سارا پانی کھینچ ڈالا، لیکن انگوٹھی نہیں ملی. یہاں سے فتنوں کا دور شروع ہوا، اور وہ الامان والحفیظ ایسے خطرناک فتنے کہ خوارج مدینے پر چڑھائی کر آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اس کے اثرات کافی دنوں تک رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اہل مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، لیکن اہل شام ماننے کو تیار نہیں ہوئے. اہل شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہوتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ پہلے حضرت عثمان کا ہمیں قصاص چاہیے، اس کے بعد میں آپ کی خلافت کو تسلیم کیا جائے گا، وہ مظلوم شہید ہوئے ہیں. اس طرح سے یہ لڑائی اتنی بڑی کہ آسمان نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے مقدس جماعت، اس کی بنیاد پر آپس میں دست و گریبان ہوئی ہے، یعنی ان میں آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ جمل ہوئی ہے، جس میں تقریباً 10,000 مسلمان صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، اور اس کے بعد میں جنگ صفین ہوئی ہے، جس میں تقریباً 80,000 مسلمان، جس میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین تھے، وہ شہید ہوئے. وہ سب ایسے ہی فتنے تھے. تو یہ ہوا، بہرحال لکھا ہوا تھا ایسا ہونا ہے، ہوگا، لیکن اس میں ایک خیر کا پہلو بھی نکلا. کہتے ہیں نا، ہر شر سے خیر بھی وجود میں آتا ہے. اس میں ایک خیر کا پہلو یہ نکلا کہ اب تک بہت سے صحابہ ایسے تھے جو بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کی ساری صلاحیتیں فتوحات پر خرچ ہو رہی تھیں، سرحدوں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے خرچ ہو رہی تھیں، اور جنگوں کے اندر ان کی صلاحیتیں کام آ رہی تھیں. لیکن جب یہ آپسی جھگڑے شروع ہوئے ہیں تو ایسے بہت سے صحابہ، ایک بڑی تعداد صحابہ اکرام کی، انہوں نے اپنی تلواریں توڑ دیں، اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اب تلوار اٹھانے کا زمانہ نہیں رہا، اب ہمیں قرآن اور حدیث کو پختہ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا لیا، تو امت تک بہت بڑا ذخیرہ حدیث، جو اب تک کہیں اور جا رہا، یعنی سامنے نہیں آ رہا تھا، ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اب امت کے سامنے آ گیا. تو یہ خیر کا پہلو نکلا ہے اس میں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جو فاتح قادسیہ ہیں، فاتح ایران ہیں، ایسے زبردست صحابی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں لڑائیاں آپس میں ہو رہی ہیں تو اپنی تلوار توڑ دی، کہنے لگے بھائی اب بہتر یہ ہے کہ ہم بکریاں چرائیں گے اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، لوگوں کو حدیث سکھائیں گے۔ اس طرح سے تو بڑے بڑے صحابہ جن کی صلاحیتیں اس طرف لگ رہی تھی اب اس طرف لگ گئیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی خیر کی بات ہوئی ہے۔ اگلا باب، باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے۔ یہ ایک باب قائم کیا ہے انہوں نے، عنوان اس کے تحت حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ یہ اس سے حدیثیں سامنے آنے سے پہلے خلاصے کے طور پر یہ بات سامنے آ جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ میں انگوٹی پہنتے تھے اور کس ہاتھ میں پہننا چاہیے امت کو۔ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ افضلیت یا فضیلت والی بات تو داہنے کو ہی حاصل ہے، سیدھے ہاتھ میں ہی انگوٹی پہننا چاہیے، کیونکہ انگوٹی ایک عزت کی چیز ہے، شرافت کی چیز ہے، ایک کرامت کی چیز ہے، تو ایسی چیز کو سیدھے ہاتھ میں ہی پہننا چاہیے۔ تو اس کی فضیلت افضلیت اپنی جگہ مسلم ہے سیدھے ہاتھ میں پہننے کی، لیکن چونکہ سیدھے ہاتھ سے کام کیے جاتے ہیں اکثر و بیشتر، اس لیے کوئی آدمی اگر بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹی پہن لے تو پہننا درست ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے الٹے ہاتھ میں انگوٹی پہننا ثابت ہے، لہذا اگر کوئی آدمی الٹے ہاتھ میں پہنے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ پہننا بھی جائز ہے، درست ہے۔ دیکھیے وبہی قال حدثنا محمد بن سہل، اگلے آگے ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان البس خاتمہ فی یمینہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹی سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ پھر اگلی حدیث ہے، یزید ابن ہارون حماد ابن سلمہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو دیکھا، یتختم فی یمینہ، وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹی پہن رہے ہیں، فسألته عن ذلك، میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹی کیوں پہن رہے ہیں آپ، فقال، انہوں نے کہا، رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يميني، میں نے عبداللہ بن جعفر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹی پہن رہے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتختم في يمينه، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ عبداللہ بن جعفر وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ بتایا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت جعفر طیار کے تین صاحبزادے ہوئے ہیں، ان میں ایک عون ہے، ایک محمد ہے، ایک عبداللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صاحب زادگان کو دیکھا تو بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا یہ جو محمد ہے نا یہ اپنے چچا علی کی طرح ہے، اور یہ جو عبداللہ ہے یہ میری طرح ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آگے چل کر جس قدر صفتیں عبداللہ بن جعفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں دوسرے حضرات میں کب نظر آتی تھیں، حضور کے اوصاف لیے ہوئے تھے، حضور کی صفتیں اپنے اندر لیے ہوئے تھے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو اخلاق کا اور سخاوت کا، ہمدردی کا، غم گساری کا سبق پڑھایا تھا وہ سارے ان تمام اسباق پر یہ عمل کرتے تھے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اللہ کے راستے سے یعنی جہاد سے تشریف لا رہے تھے، مدینے میں داخل ہوئے تو کھیلتے ہوئے عبداللہ بن جعفر آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لپک کر ان کو اٹھایا اور سواری کے آگے بٹھایا، آگے چلے تو حضرات حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اٹھایا اور پیچھے بٹھا لیا. یہ حضور کی گود میں پلے ہوئے صحابی ہیں, جعفر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے والد محترم شہید ہو گئے تھے غزوہ موتا میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی بچوں کے لیے اور کہا ان کا سرپرست میں ہوں, ان کا کفیل میں ہوں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر پوری ذمہ داری نبھائی ہے. اگلی حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے. پھر اگلی حدیث ہے شلط ابن عبداللہ سے, وہ کہتے ہیں ابن عباس یتختم فی یمینہ, حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور کے بہت قریبی صحابہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی سیدھے ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے. ولا اخاله الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه, اور راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا, یعنی عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے ہاتھ ہی میں انگوٹی پہنا کرتے تھے. پھر اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے اتخذ خاتما من فضۃ وجعل فصه مما یلی کفہ ونقش فیہ محمد رسول اللہ ونہا ان ینقش احد علیہ وہو الذی سقط من معیقی فی بیر اریس. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے چاندی کی انگوٹی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتیلی کی طرف رکھا. انگوٹی کا نگینہ ہم کہاں رکھتے ہیں؟ اوپر. آپ نے کہاں رکھا؟ اندر کی طرف اس کا نگینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. مردوں کو افضل یہ ہے کہ وہ اندر ہی کی طرف رکھیں, لیکن اگر کوئی اوپر کی طرف بھی رکھ لے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا, اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. اندر رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے کیونکہ میں زینت سے بچاؤ ہے اور عجب اور افتخار سے بچاؤ ہے, دکھاوے سے بچاؤ ہے, اس کے اندر اندر کی طرف رکھنا. اور عورتیں چونکہ پہنتی ہی ہیں زینت کے لیے, اس لیے ان کے لیے اوپر ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ انگوٹی پہنے ہوئے ہیں آپ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نگینہ جو رکھا ہے وہ اندر کی طرف رکھا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں دیکھا اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, اور حضور نے منع فرمایا ونہا این کش احد علیہ کہ کوئی شخص اپنی انگوٹھی میں یہ نہ لکھوائے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا تھا وہ بطور مہر استعمال ہوتا تھا, محمد رسول اللہ, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی نہ لکھوائے, کہیں مہر خلط ملت نہ ہو جائے, مہر کی حیثیت کم نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر ہے وہ مہر شاہی مہر ہے, وہ شاہی الفاظ ہیں اس کے اندر, لہذا وہ اپنی حیثیت پہ رہنے چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو منع فرما دیا. فرماتے ہیں کہ یہی وہ انگوٹی ہے, سقط فی من معیقیب فی بیر اریس, کہ قبا میں جو اریس نام کا کنواں تھا اس کے اندر جو گری ہے انگوٹھی وہ یہی انگوٹھی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا, اور یہ لکھا ہوا تھا اور چاندی کی تھی وہ. اگلی حدیث وہی ہے جو شروع میں نے بتایا, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات منقول ہے, یہ تختمانی فی یسارہما, کہ وہ انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے, اس لیے ہم نے کہا اگر کوئی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے تو درست ہے, لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ دائیں ہاتھ میں پہننے کو فضیلت حاصل ہے. بہت سارے کام انسان کو دائیں ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں, زیادہ تر کام انسان اسی سے کرتا ہے, اس لیے کوئی بائیں ہاتھ میں بھی پہن لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی. پھر آگے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس میں ایک الگ مضمون ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی شروع شروع میں, اور وہ سونے کی انگوٹھی تھی. شروع میں انگوٹھی کیسی بنوائی تھی آپ نے؟ सोने की अंगूठी बनवाई थी, गोल्ड की अंगूठी बनवाई थी। फकान यलबसुहु फी यमीनी, और वो अंगूठी आप बाकायदा अपने हाथ में पहना करते थे। फत्तखद अन्नास खवातीम मिन ज़हब, लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखा देखी सोने की अंगूठी बनवाई और पहनने लगे। लेकिन एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए लोगों के सामने और आपने अपनी वो अंगूठी निकाली और नीचे डाल दी और कहा ला अलबसुहु अबदा, अब मैं कभी इसको नहीं पहनूंगा, सोना मर्दों के लिए हराम कर दिया गया है। फतरहन्नासु खवातीमहुम, तो लोगों ने भी फिर अपनी अंगूठियां जो सोने की बना रखी थी वो फेंक डाली। सोना शुरू में जायज था मर्दों के लिए, लेकिन बाद में मर्दों के लिए हराम कर दिया गया, औरतों के लिए जायज है। हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है कि शाह हबशा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत से जेवरात भेजे थे तो उसमें अंगूठी भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नागवारी के साथ उसको कबूल तो किया, लेकिन फौरन ही अपनी एक नवासी हजरत उमामा बिनत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी हजरत ज़ैनब, उनकी साहबजादी हजरत उमामा, आपने उनको बुलाया और बुलाकर वो अंगूठी उनको दे दी कि तुम पहनो। इसका मतलब यह है कि औरतें सोना इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए दुरुस्त है, जायज़ है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए कोई ममानअत नहीं है। लेकिन मर्दों के लिए सोना पहनना बिल्कुल हराम है, जिस तरह से अंगूठी हराम है बिल्कुल इसी तरह से बहुत से लोग सोने की जंजीरें पहनते हैं, चैन पहनते हैं, बहुत से लोग हाथ के अंदर कड़े कड़ा बनाते हैं। ये कड़ा पहनना वैसे भी ठीक नहीं है, दूसरी कौमें उनकी कौमों का ये उनका कौमी शियार है, बहुत से लोगों का कौमी शियार है, मजहबी शियार है, इसलिए ये कड़ा वगैरह नहीं पहनना चाहिए और इससे बचना चाहिए। और कुछ लोग ये कड़े पहनते हैं और उसको सोने का बना कर पहनते हैं, कुछ लोग चैन बना रहे हैं सोने की उसको पहन रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इससे बचना चाहिए, ये हराम है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आता है कि आपने अंगूठी निकाली और नीचे डाल दी, सहाबा इकराम ने भी अंगूठी निकाली और नीचे डाल दी फौरन उसके बाद, ना आपने कभी सोने की अंगूठी पहनी न किसी सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी। इससे ये बात समझी जा सकती है कि हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में इत्तिबा का जज्बा बहुत कामिल दर्जे का था, हुजूर की इत्तिबा का। और हुजूर की इत्तिबा वो चीज़ है कि उम्मत में जब जब ये इत्तिबा रहेगी ये उम्मत कामयाबी की दहलीज पर कदम रखती रहेगी, कामयाबी की मंजिलों को तय करती रहेगी। उम्मत में जब जब ये इत्तिबा कमज़ोर होगी तो उम्मत को नुकसान उठाना पड़ेगा। उम्मत की कामयाबी का दारोमदार इसी इत्तिबाए रसूल पर है, ये इतनी अहम चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग, 1000 साल में ऐसा आलिम आता है, हजरत सैयद अहमद मुजद्दिद अल्फ सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर एक जगह है सरहंद शरीफ, उस सरहिंद में मज़ार है हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह का। अकबर की जब हुकूमत थी उनके ज़माने में ये बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, फारूकी नस्ल के हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से हैं। और ये ऐसे बुजुर्ग हैं कि ऐसा आलिम 100 साल में नहीं 1000 साल में पैदा होता है। जब उम्मत के अंदर दीन के अंदर गुबार आ जाता है और लोग दीन से दूर हो जाते हैं और दीन की तालीमात जो है छुपने लगती हैं, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे उलमा को पैदा करता है, किसी एक ऐसे आलिम रब्बानी को पैदा करता है कि जो तजदीद करता है दीन की और जो गुबार होता है उसको छांटता है, जो बिदात और खुराफात आ जाती हैं उनकी इस्लाह करता है वो। अल्लाह ताला ने हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा आलिम बनाकर भेजा कि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दीन अपनी असली हालत में नज़र नहीं आ रहा था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से तशरीफ़ ले जाए हुए 1000 साल हो चुके थे। اس لیے ہزار سال میں ایسا عالم اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، نبی توبہ نہیں سکتے، علماء ہی ایسے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور ادھر ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی مضبوط ترین حکومت تھی وہ یہاں کی مانی جاتی تھی، ہندوستان میں مغلوں کی حکومت، اکبر کی، کابل سے لے کر کنیا کماری تک اس کی حکومت تھی، ادھر گجرات سے لے کر برما تک حکومت تھی، اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی. اور یہ خود بد دین ہو گیا تھا، اور یہ اصول ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو جب اس نے بد دینی اختیار کی تو لوگوں کے اندر بھی بد دینی آ گئی. بادشاہان اور اصحاب اقتدار جس دین کو اختیار کرتے ہیں اور جس تہذیب اور جس کلچر کو فروغ دیتے ہیں تو قوم اسی کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے، سوچتی ہے ترقی اسی میں. الناس علی دین ملوکہم، اس شخص نے جب بد دینی اختیار کی اور دین اسلام سے بیزارگی کا اظہار کیا ہے تو ہندوستان کے اندر انارکی پھیلنے لگی، اباحیت پسندی پھیلنے لگی، اور پورے ہندوستان کے اندر بے دینی کا ماحول، حتیٰ کہ دین کی اصلی شکل مٹنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا، بڑے زبردست بزرگ ہیں، قرآن اور حدیث اور فقہ سب کے اندر تو ماہر ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے، رہبران طریقت کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر بھی کامل ولی ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے کامل ہیں. اور لیکن اتنا اونچا مرتبہ حاصل کرنے کے بعد بھی یہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہنے لگے امت کی کامیابی اتباع رسول ہی میں ہے. امت کی کامیابی کس میں ہے؟ اتباع رسول میں ہے. ایک مرتبہ یہ سرہند شریف میں موجود تھے، چشتی سلسلے کے ایک بڑے عالم وہاں تشریف لائے ان کے پاس میں، علیک سلیک سلام دعا کے بعد میں انہوں نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرما دیں. حضرت نے کہا بہت اچھا دعا کرتا ہوں، کہ دعا کے ساتھ توجہ بھی چاہتا ہوں. اللہ والے دل کا خیال دل پر ڈالتے ہیں، اس کو توجہ بولتے ہیں، یعنی روحانی فیض مجھے پہنچا دیجئے. تو حضرت نے کہا بھائی روحانی فیض کی بات کرتے ہو، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ سنتوں کی اتباع کر لو، سب سے زیادہ روحانی فیض اسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تم کو ملے گا. تو یہ بات سن کر ان پر ایک حال طاری ہوا، اور اس حال میں ایسا ہوا کہ جو سرہند شریف کی سرزمین تھی، زمین تھی، وہ ہلنے لگی. اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس پر کوئی یقین کرنا فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ والوں کی کرامات حق ہیں، کرامات الاولیاء حق، یہ بات طے ہے. حق اولیاء کی کرامات، جیسے انبیاء کے معجزے حق ہیں، ایسی اولیاء کی کرامتیں کیا ہیں؟ حق ہیں. تو وہ زمین ہلنے لگی، حضرت مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا بھی تاخچے میں مسواک رکھی ہے، اسے اٹھا کر لاؤ. مسواک اٹھا کر لائے، حضرت نے زمین پر رکھی مسواک، تو زمین ہلنا بند ہو گئی. تو اب حضرت مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک بات کہی کہ حضرت ایک بات سن لیجئے آپ، یہ مسواک ہے نا، یہ مسواک ہر وضو میں کرنا سنت ہے، میرے نزدیک اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ جتنے اولیاء کے پاس میں جو کشف کرامات اور یہ حالات ہوتے ہیں نا، ان سب سے کہیں بڑھ کر وضو میں یہ مسواک کرنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی رات بھر نفل پڑھتا ہے، اور ایک آدمی سنت کی نیت سے دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، قیلولہ، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ سنت ہے. تو امت کی کامیابی جو ہے وہ اصل اتباع سنت میں ہے. حضرت مجدد الفسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمام علوم ظاہرہ حاصل کیے، پھر علوم باطنہ حاصل کیے، یعنی اللہ والوں کے جو علوم ہوتے ہیں جس میں اسرار اور رموز ہوتے ہیں، اور رموز تکوینیات ہوتے ہیں، اہل تصوف کی باتیں، وہ سارے کے سارے علوم میں نے حاصل کیے، لیکن یہ سب حاصل کرنے کے بعد بھی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور یہ دعا مانگتا ہوں. اور فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ میری نجات اسی دعا میں ہے، اور جو بھی شخص اس دعا کو مانگے گا اللہ اس کو بھی نجات عطا فرما دیں گے، اور جو اس دعا پر آمین کہے گا اللہ اس کو بھی نجات عطا فرما دیں گے. کیا دعا ہے؟ آپ بھی آمین کہہ دیجیے. اے اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے. کہیے آمین. اور اللہ ہم سب کو حضور کی سنتوں پر زندہ رکھیے. اور اے اللہ ہم سب کو حضور کی سنتوں پر موت عطا فرمائیے. آمین بولیے. حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی اس دعا پر آمین بھی کہہ دے گا تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ اصل جو چیز ہے وہ سنتوں کی اتباع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ اتباع کا جذبہ بہت کامل درجے کا تھا, اور امت کی کامیابی اسی میں ہے. حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. دیکھا حضرات صحابہ اکرام میں سے بہت سو نے اپنے اونٹوں پر سرخ رنگ کی چادریں یا سرخ دھاریوں والی چادریں ڈال رکھی ہیں. حضور نے دیکھا تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر یہ سرخ رنگ یا سرخی غالب آتی چلی جا رہی ہے. سرخ رنگ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نا, سرخ دھاریوں والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تم پر غالب آتا چلا جا رہا ہے یہ رنگ. تو حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ڈرے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی بدکنے لگے گھبراہٹ کی وجہ سے. کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ میں ہم نے وہ چادریں اتاری اور ایک طرف کو ڈال دی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ تھا. کہ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی, بس پھر تو اتباع ہی کرنا ہے, بات ماننی ہی ماننی ہے اور کچھ نہیں. ایک صحابی ہیں انصاری صحابی, انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. وہ گھر ذرا اس انداز کا بنایا کہ اس پہ ایک گنبد بھی بنا لی. گنبد اس وقت خوبصورتی کی علامت ہوتی تھی اور رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کی علامت ہوتی تھی کہ بھائی ان کے پاس پیسہ آ گیا, آپ یہ بھی ایک طرح کے رئیس ہو گئے. تو رئیس لوگ جو تھے, خوشحال لوگ جو تھے, وہ اپنے گھر اس طرح سے بنایا کرتے تھے, گھر اچھا بنا کر اوپر ایک گنبد بھی بنا ڈالی, دیکھنے میں اچھا لگتا. آج بھی آپ پرانی عمارتوں کو دیکھیں گے نا, 100 سال پرانی, تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ سمجھا جاتا تھا. وہ انہوں نے گھر بنایا اور گنبد نما بنایا, قبا بنایا, اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ ادھر کو تشریف لے جا رہے تھے. پوچھا یہ کیا ہے, کس کا ہے؟ کہا فلاں صحابی کا ہے. بات آئی گئی ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے. کئی دن بعد وہ صحابی آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا, رخ پھیر لیا. ایک عاشق کے لیے یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے رخ پھیر لے. یہ بڑے پریشان ہوئے, اور صحابہ کو تو سب سے زیادہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرم سے تھا. جان مال اولاد سب حضور کے لیے قربان. ایسی مثال تو قیامت تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا. تو ان صحابی نے جب دیکھا سرکار نے چہرہ پھیر لیا ہے, تو دل تو زخمی ہو گیا, بہت پریشان ہوئے, بڑا صدمہ ہوا. لیکن اب سوچنے لگے کہ رخ کیوں پھیرا, کوئی تو بات ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, ایسے ہی مزاج یار برہم نہیں ہوا ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے. تو آس پاس جو صحابہ تھے ان سے پوچھا, سمجھ میں نہیں آئی سرکار کیوں رخ پھیر رہے ہیں مجھ سے. تو کہا 2-3 دن پہلے تمہارے گھر کی طرف جانا ہوا تھا حضور کا, اور تمہاری تعمیر کو, عمارت کو دیکھا تھا, شاید اس وجہ سے حضور ناراض ہیں. تو یہ گئے سیدھے, کسی سے کچھ نہیں کہا, اور اپنی پوری عمارت کو گرا کر زمین بوس کر دیا, زمین سے ملا دیا, اور آ کر بتایا بھی نہیں کہ آپ کی رضا کے لیے میں نے ایسا کیا ہے, بس کر دیا. اگلی دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے خود ہی دیکھا, کرے وہ تو زمین سے ملا ہوا ہے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ پیسہ جو تعمیرات میں خرچ ہو. مطلب یہ کہ بے ضرورت کی تعمیر, ضرورت کے لیے تو گھر تو اچھی چیز ہے, اس کے لیے دعا بھی بتائی گئی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے, گھر ایسا ہونا چاہیے جس میں آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, تحفظ فراہم ہو, وہ بھی محفوظ ہو, اس کے بچے بھی محفوظ ہوں, اس کا مال بھی محفوظ ہو, تو ایسا گھر تو ہونا چاہیے. ضرورت سے زائد انسان خرچ کرتا ہے زیب و زینت میں, صرف دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, ٹیپ ٹاپ کے لیے, تو ایسی اس طرح سے خرچ کرنا یا ایسی تعمیریں کرنا یہ درست نہیں ہے. لیکن ضرورت کے لیے, بہرحال انسان گھر انسان کی ضرورت ہے, اور جس طرح قرآن میں کہا گیا کہ بیوی کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے, ازواج کو, اسی طریقے سے اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا ہے. گھر سے بھی سکون انسان کو ملتا ہے. آدمی کہیں بھی چلا جائے, 5-star ہوٹلوں میں ٹھہرے, 7-star ہوٹلوں میں ٹھہرے, لیکن اس کو کامل اور حقیقی سکون گھر آ کر ہی ملے گا. بہت سے آپ حضرات میں سے ہوں گے یا آپ کے تعلق والے ہوں گے جو مستقل اسفار میں رہتے ہیں, آج یہاں کل وہاں وہاں, لیکن ان سے پوچھئے کیا آپ کو اس طرح سفر میں گھومنے پھرنے میں سکون ملتا ہے. 3-4 دن بھی آدمی بیزار ہو جاتا ہے اور گھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, بھائی کسی طریقے سے گھر پہنچو, سکون تو ہی ملے گا. دن بھر انسان تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن رات کو گھری کی طرف رخ کرتا ہے اور گھر میں اس کو پھر مکمل سکون ملتا ہے. تو گھر تو ہونا چاہیے, ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے, انسان کی جیسی ضرورت ہے. بلا ضرورت کے خرچ کرنا یہ غلط ہے, اس کے اندر پیسے خرچ کرنا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے تو وہ ایسے تھے کہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے اور ان پر ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ تشریف لے گئے, سفر میں تشریف لے گئے تو حضرت آپ کی کسی زوجہ مطہرہ کو ذرا کچھ وسعت حاصل ہوئی, انہوں نے اس پر اینٹیں لگوا لی پردوں کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو یہ بھی اچھا نہیں لگا, کہا یہ دنیا تو ایسی ہے کہ بس یہاں سے یہاں گزار کر جانا ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مقصد کی طرف یا مقصد پر ڈالنا چاہتے تھے. مقصد کیا ہے امت کا؟ اللہ کی رضا, آخرت کی کامیابی, یہ مقصد ہونا چاہیے. جب یہ مقصد ہمارے سامنے رہے گا تو ہم کامیاب رہیں گے, اور جب یہ مقصد ہمارے سامنے نہیں رہے گا تو ہم ناکام رہیں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ چیز بہت مضبوطی کے ساتھ تھی کہ حضور نے جو بات ارشاد فرما دی بس اس کو فوراً پلو سے باندھ لیا کرتے تھے, جان چلی جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی کسی بات پر عمل نہ ہو, ان حضرات میں ایسا اتباع تھا. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت حضور کے پاس قریش کی طرف سے سفیر بن کر آئے, امبیسڈر بن کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بہت غور سے دیکھا, آپ کے صحابہ کو دیکھا, صحابہ کا حضور کے ساتھ رویہ دیکھا. جب واپس گئے تو کہا سنو سنو, میں دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, سلاطین کے دربار میں گیا ہوں, بڑے بڑے ملوک کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن جو معاملہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا دیکھا ہے کسی کا نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ جو تعظیم محمد کے ساتھ ہی ان کی کرتے ہیں, کسی بادشاہ کے دربار میں ایسے نہیں دیکھا کہ اس کے لوگ اس کی اس طرح سے تعظیم کرتے ہوں. پھر کہا قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بات کرتے تو سب چپ ہو جاتے ہیں, اور عظمت کی وجہ سے کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے ان کی طرف کو, اور اگر تھوکتے ہیں وہ تو زمین پر ان کا تھوک نہیں گرتا بلکہ کسی نہ کسی ہاتھ پر فوراً ہاتھ کر لیتے ہیں آگے کو, اور پھر وہ تھوک اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں, لوگ اپنے سینوں پر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی پہ باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے کہ ہم لے لیں ہم لے لیں ہم لے لیں, اور وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ بطور تبرک وضو کے پانی کو لے لے کے اپنے اوپر مل لیتے ہیں. یہ حضرات صحابہ اکرام کا عشق ہے. اور کہتے ہیں کوئی بھی بات کہتے ہیں تو تعمیل کے لیے فوراً آگے بڑھتے ہیں. تو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو حکم ہمارے سامنے آ جائے ہمیں تعمیل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اتباع کرنی چاہیے. اس امت کی کامیابی اتباع ہی میں ہے. حضرات صحابہ میں ایسی اتباع تھی اور اتباع کامل کا ایسا جذبہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. کیا کہا آپ نے؟ بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے ہیں, چپلوں کے پاس بیٹھے جہاں پر چپل لکھی رہتی ہیں, وہاں پر کانوں میں آواز پڑی حضور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, تو آگے نہیں بڑھے, وہیں بیٹھ گئے. کہ حضور کے الفاظ اب کان میں آ چکے ہیں بیٹھ جانے کے, تو مجھے ہی بیٹھنا. ایسی اتباع تھی, ایسی تعمیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حضرات صحابہ میں. اس طرح اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی شروع میں, پھر آپ مجمع عام میں تشریف لائے اور باقاعدہ سب کے سامنے اتار کر نیچے آپ نے پھینک دی اور کہا لا البسہ ابدا, اب میں اس کو کبھی نہیں پہنتا. فطرح الناس خواتیمہم, تو جیسے ہی حضور نے یہ عمل کیا تمام صحابہ نے بھی یہ عمل کیا اور صحابہ نے بھی اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار دیں, ایک طرف ڈال دیں اور پھر کبھی نہیں پہنی. اس سے معلوم ہوا کہ نہ خانگوٹی کی شکل میں ہو یا چین کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے درست ہے. سبحان اللہ.
کسی کو 5 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے, 5 منٹ کے اندر حضرت سوال کریں, اس لیے حضرت کو نماز کو جانا بھی.
بسم اللہ.
السلام علیکم. حضرت یہ میرا سوال نہیں ہے, ایک ہمارے ایک مصلی سوال کرتے ہیں. مولانا محترم سلام مسنون, سوال ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں کئی صف خالی رہتے ہوئے مسجد کے باہر حصے میں صف باندھی جاتی ہے, تو کیا باہروں والوں کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے گی؟
یہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے, کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں مسجد کے اندر کے جو صف ہے کئی صف کبھی خالی رہ جاتی ہیں اور باہر صف بڑھتی چلی جاتی ہیں, کیا تو باہر والوں کی نماز ہو جائے گی؟ اگر مسجد ایک ہی ہے, مسجد اگر ایک ہی ہے, جیسے اگر آپ حضرات یہ والے حصے کو مسجد قرار دے رہے ہیں, اس کے اندر اگر اس طرح سے فاصلہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اگر مسجد وہ معاملہ آپ نے جنازے وغیرہ کے لیے رکھا ہے اور یہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ مسجد کا وہ حصہ شامل نہیں مانتے ہم مسجد میں, اس لیے جنازے کی نماز وہاں پر کرتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پر اگر جماعت ہو رہی ہے تو اتنا فاصلہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے جس میں گاڑی گزر جاتی ہے, اتنا فاصلہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گاڑی جس میں گزر جائے. گاڑی کا مطلب پہلے جو گھوڑا بگی چلتی تھی نا, آج کار ہے, اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا خیال کرنے کی بہرحال ضرورت ہے کہ اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگلا سوال.
السلام علیکم. حضرت امت کے اوپر 4 ائمہ 4 کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مسئلے مسائل کو قرآن اور حدیث کی ملی ہوئی حدیثوں کو لے کر آسان کر کے پیش کر دیا 4 ائمہ 4 نے, لیکن پھر بھی مطلب یہ فرق کیوں ہے کہ کسی امام کے نزدیک نماز کے اندر رفع دین ہے, حنفی مسلک میں رفع دین نہیں ہے, اور اس طریقے سے فرق ہے کہ کسی کے میں نے دیکھا کہ جب 5-6 سال پہلے میں نے موقع ملا, اللہ نے موقع ادا کیا کہ مسجد اقصی میں جمعہ ادا کی, تو وہاں پر دیکھا کہ جمعے کے فوراً بعد لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں. اور اس طریقے سے ہمارے حنفی مسلک میں آج موجود 4:15 کے لگ بھگ عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, لیکن 3:30 عصر پڑھ لیتے ہیں وہ. اور اس طریقے سے حج کے موقع پر جو ہے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ان کے مسلک کے ماننے والے زہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں, لیکن تربیتی کیمپوں میں اور حج کیمپ میں یہ بتلایا جائے کہ حنفی مسلک ماننے والے زہر کے وقت زہر, عصر کے وقت عصر. اور اس طریقے سے ہمارے حنفی مسلک میں ترتیب ہے کہ پہلے کنکری, اس کے بعد قربانی, اور آخری میں علق. اور ان دوسرے اماموں کے مسلک کے ماننے والوں میں یہ شرط نہیں ہے, تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟
ہمارے سیٹ صاحب ایک سوال کرتے ہیں جو بہت سے ذہنوں میں آتا ہوگا اور بہرحال اس علم حاصل کرنا چاہیے کہ چاروں اماموں نے جو کچھ مسائل بیان کیے ہیں قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہی بیان کیے ہیں، پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ امت کی آسانی کے لیے، لیکن امت کی آسانی اس میں نہیں ہے کہ جو آسان لگے اس کو لے لو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اگر ایسا کر دیا جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا امت کا، کیونکہ اب ایسا مطلب ہوگا کہ دین کو اپنے تابع کرنا، دین آیا ہے اس لیے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں، جہاں آسانی نظر آ جائے وہاں ہم لے لیں، اگر ایسا کرنے لگیں گے تو دین کو اپنے تابع، بس جو چیز میٹھی لگے گی اس کو لے لیں گے، جو چیز کڑوی لگے گی اس کو نہیں لیں گے، چھوڑو۔ اس لیے یہ طے کر دیا گیا کہ چاروں امام حق پر ہیں، چاروں امام جو مسائل بیان کرتے قرآن و حدیث سے بیان کرتے، لیکن کسی ایک کو لے کر چلیے آپ، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں ہو کر سکتے ہیں، یا شروع سے آپ کے گھر میں ماحول ہے کہ شافی مسلک پہ چلتے آ رہے ہیں تو چلتے رہیں۔ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور صحیح ہیں، کوئی حنبلی ہے اس کا ماحول ہے اس کے خاندان میں ایسے، تو چل کرے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کرتا، چاروں ائمہ ہر بار۔ لیکن اس بات کو ضرور منع کیا جاتا ہے کہ کچھ مسائل آپ ان کے لے لو، کچھ ان لے لو، کچھ ان کے لے لو، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا انسان کا خود اپنا، اسی سے کیا، سب سے پہلے تو اتباع والا جذبہ ختم ہوگا، کیونکہ ہر چیز میں سوچے گا میری مرضی کے مطابق کوئی بات مل جاوے، اور اصل یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو دین کے تابع کریں۔ اس لیے کہا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیا تو اب انہی پر پورا اعتماد کیجئے، جس طرح ہم ایک ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں اور وہ ہم کو کہتا ہے آپ کو نزلہ ہے تو آپ کو یہ دوائی ہے، ہم اس سے ہی نہیں پوچھتے بھائی دوائی یہ والی کیوں دے رہے ہو، یہ کیوں نہیں دے رہے، اس سے دلیل نہیں پوچھتے کہاں سے تم یہ لکھ رہے ہو۔ بالکل اسی طریقے کا اعتقاد ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس سے ہونا چاہیے، کہ وہ ہمیں ایک مسئلہ بتا رہے ہیں تو ہم پر، ہمیں اس نے کے ساتھ حسن ظن ہے کہ یہ جو مسئلہ بتایا ہے انہوں نے صحیح بتایا ہے، قرآن و حدیث کو کا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا ہے انہوں نے، ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ان سے، لیکن امام نے جو کچھ پیش کیا ہے دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے، ہمیں اگر تحقیق چاہیے تو کریں، لیکن جو مقلد ہے اس کو دلیل کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر سے ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ایسی ہمیں ان سے بھی دلیل کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بہت سے مسائل میں اختلاف ہے تو ہر ایک کے دلائل ہیں اپنی جگہ، اور بہت وسیع ایک سمندر ہے یہ، انشاءاللہ ایک ایک دو دو کر کے یہ جتنی بات آپ نے بیان کی ہے نا اسی سبق میں آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم بڑی وضاحت سے آپ کو وضاحت کے ساتھ ساری باتیں بتائیں گے، امید ہے کہ ہمارے اس سبق میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ یہ سارے مسائل بھی آئیں گے اور ہم حل کریں گے انشاءاللہ، بہت سارے بہت لمبی تفصیل ہے اس میں، اور کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔
باہر کے حصے میں نماز ہو رہی ہے، یعنی کہ اندر جو جانماز لے کے آتے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، جانماز نہیں لے کے آتے ان کو باہر پڑھاتے ہیں، تو اس میں نماز ہو جاتی ہے کیا؟ یہ پہلا سوال کیا، یہی مطلب میں سمجھتا ہوں، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔
سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے ہو جاتی ہے، سارے دنیا کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، سارے دنیا کے معتبر مفتیوں کا فتویٰ ہے، جو اس ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے یہ نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔
جو مسئلہ آیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات نہیں ہے، یہ جو پیچھے جو جماعت ہوتی ہے یہاں پر سے 8-10 صف پیچھے دور جماعت ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ وہ لے کے وہ سوال
نہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ملیں، اب ہاں انتظامیہ کا مسئلہ ہے، وہ آپ حضرات مشورہ کر کے آپس میں کریں کچھ، انتظامیہ کا مسئلہ ہے یہ، مشورہ کر کے کچھ کریں آپس میں، اس میں ہم کچھ، ہم اسے مسئلہ بتا سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔
حضرت کسی انسان کو اگر عذاب خبر ہوتا ہے
جی
تو وہ کس بنیاد پر, جبکہ ابھی تک قیامت نہیں آئی اور حشر کا میدان قائم نہیں ہوا, حساب کتاب نہیں ہوا, اس کے پہلے ہی اس کو عذاب ہونے کا کیا مطلب؟ لا سوال
دوبارہ کیجیے, زور سے بولیے, میرے سمجھ میں نہیں آیا.
کسی انسان کو اگر عذاب خبر ہوتا ہے تو وہ کس بنیاد پر, جبکہ ابھی تک قیامت نہیں آئی, حشر کا میدان قائم نہیں ہوا اور حساب کتاب نہیں ہوا, اس کے پہلے ہی اس کو عذاب آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلا سوال. دوسرا سوال, جو حاجی عمرے کو اور حج کو جاتے ہیں, وہ پہلی نظر میں جو دعا کرتے ہیں, کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا کرتے ہیں, تو وہ کیا صحیح حدیث سے ثابت ہے کیا؟ یہ دو سوال ہیں.
صاحب سوال کرتے ہیں کہ عذاب قبر انسان کو جو ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی تو نہ قیامت قائم ہوئی ہے, نہ حشر ہے, نہ نشر ہے, کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جس طرح سے عذاب آخرت ہے, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر سے شروع ہو جاتی ہے. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قبر سے شروع ہوتی ہے. اور اس عذاب جو اصلی عذاب ہے اس سے پہلے بھی عذاب ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم تمہیں ذائقہ چکھائیں گے قریبی عذاب کا, بڑے عذاب سے پہلے. قرآن کی آیت ہے سورہ سجدہ میں, اس سے مراد یہی ہے. اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس وقت, اس مرنے کے بعد جو یہ عالم ہے اس کو عالم برزخ بولتے ہیں, اور یہ ایک مستقل دنیا ہے. جیسے دنیا ہے یہ عالم حیات ہے, اس کے بعد ہماری جیسی آنکھ مچیں گی آخرت کے قائم ہونے تک, قیامت کے قائم ہونے تک, یہ عالم برزخ ہے. اور اس عالم برزخی کے اندر, کہتے قبر کے اندر یہ وہ ہے, ضروری نہیں قبر کے گھڑے کے اندر یہ دیا جا رہا ہو, بلکہ یہاں جو عذاب اور سزا کا اصل تعلق ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قبر کے اندر ہمیں دیکھ جائے, کبھی کبھی اس کے احوال اور آثار دیکھ جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے. اصل جو وہ معاملہ ہے وہ روح کے ساتھ میں ہے. اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہے, عذاب قبر ہے. اور دعاؤں کے اندر بھی بتایا گیا ہے, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا فتنۃ المسیح الدجال. اور قرآن کی آیت پڑھ کے ہی بتا دی میں نے, اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے وہ قبر. ایک بات تو لہٰذا قرآن و حدیث سے ثابت بات ہے یہ کہ بہرحال وہ عذاب ہے اور وہ حق ہے قبر کا عذاب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے تھے. کسی نے کہا جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے آپ, قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہی ہے, اسی سے گزر کر آگے پہنچنا ہے. یہاں اگر نجات پا گئے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہاں پھنس گئے تو آخر تک پھنسا رہے گا انسان. تو اس لیے جو ہے یہ حق ہے حضور سے, قرآن سے, صحابہ اکرام سے. دوسری بات, آپ نے یہ پوچھا کہ جب حج یا عمرہ کرتے ہیں تو پہلی نگاہ جب کعبے پہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, تو کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ ان کا سوال کیا ہے, کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ہر مسئلے کے لیے صحیح حدیث ہونا ہی ضروری نہیں ہے. قابل استدلال حدیث ہونا, کیا؟ قابل استدلال. اور قابل استدلال جس طرح صحیح حدیث ہوتی ہے, حسن درجے کی بھی حدیث ہوتی ہے. اور حسن میں بھی دو ہیں, ایک حسن لعینی ہی ہے, ایک حسن لغیر ہی ہے. اس سے بھی استنباط ہوتا ہے, مسئلہ مستخرج ہوتا ہے, مسئلہ نکالا جاتا ہے. وہ تو یہ بات تو بہرحال صحیح ہے, ہم نے بہت ساری کتابوں پڑھی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے, لیکن وہ حدیث کس درجے کی ہے ہمیں اتنا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھی ہے تو وہ قابل استدلال حدیث ہے, اسی بنیاد پر اس کو اتنی تفصیل سے لکھا گیا ہے. اور اگر ضعیف حدیث سے بھی یہ ثابت ہو تو چونکہ فضیلت والی بات ہے, اور فضائل کے اندر ضعیف حدیثیں معتبر ہوتی ہیں. یاد رہے گی بات میری, فضیلت میں ضعیف حدیثوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے. چلیں دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسلم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا الظلمات وتيباتك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.